إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو جہاں عقیدے کی تعلیم دی ہے وہیں عبادات کی بھی تعلیم دی ہے, اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بندوں کو آپس میں تعلقات کے اعتبار سے بھی تعلیم دی ہے کہ ایک انسان کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں صحیح ہو جائیں, اس کا عقیدہ اور اس کا عمل دونوں صحیح ہو جائیں. اسی طرح سے ایک انسان واقعی کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کا معاملہ اللہ سے بھی صحیح ہو اور بندوں سے بھی صحیح ہو. اگر اللہ سے معاملہ صحیح ہے لیکن بندوں سے نہیں, تو بہت ممکن ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے مطالبے پر اس کو سزا دے. جہاں اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے وہیں بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. لہذا اسلام ایک مسلمان کو صرف عبادت گزار نہیں بناتا, بلکہ معاشرتی اعتبار سے سماج کے اندر کیسا جینا چاہیے یہ بھی سکھلاتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کئی چیزوں کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ, تم اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو, وَبِذِي الْقُرْبَى, اور ان کے ساتھ بھی جو رشتہ دار ہیں قریبی لوگ ہیں, والیتامہ, اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, والمساکین, اور جو لوگ غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں مساکین ہیں ان کے ساتھ بھی, غریبوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, یہ تین لوگ ہیں کہ والجار ذی القربى, اور وہ پڑوسی جو قریب تر ہو, والجار الجنب, اور وہ پڑوسی جو پڑوس والا ہو نزدیک والا ہو, والصاحب بالجنب, اور وہ ساتھی جو قریب میں ہو بازو میں جس کو ہم کہتے ہیں, وابن السبیل, اور وہ مسافر جو اپنی متاع کھو چکا ہو, وہ مسافر جو سفر کی حالت میں ہو اور پریشان ہو, وما ملکت ایمانکم, اور وہ بھی جو تمہاری ملکیت میں ہیں تمہارے غلام. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا, اللہ تعالی ہرگز بھی محبت نہیں رکھتا ان لوگوں سے, ایسے شخص سے جو مختال ہو, اکڑ کے چلتا ہو, اور فخور ہو, گھمنڈی ہو, اپنی بڑائی بیان کرتا ہو, فخر کرتا ہو. تو اللہ تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان کو جہاں توحید کا حکم دیا جو کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم ہے, وہیں پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ, رشتہ دار, یتیم, مسکین, پڑوسی اور سفر کا ساتھی, جیسے یہاں پر کہا کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, جو پڑوس میں رہنے والا ساتھی. علماء نے کہا اس کی دو تفسیر ہیں, ایک تو یہ کہ وہ آدمی جو سفر میں آپ کے ساتھ ہو, تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ساتھ اس کو ملا ہوا ہے, آپ کے ساتھ وہ بھی سفر میں شریک ہے, اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, اور ایک معنی اس کی یہ بھی ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, جو تمہارا ساتھی ہو یعنی زندگی بھر ساتھ رہنے والا یعنی بیوی ہے. تو اس اعتبار سے یہ وہ صاحب بالجمع کے بارے میں علماء کے اقوال ہیں. اسی طرح سے والجار للقربى والجار الجنب میں دونوں قول ہیں. ایک تو اس سے مراد وہ ہیں جو نسب کے اعتبار سے رشتہ دار ہیں, قریب والے دور والے, یا اسی طرح سے اس میں پڑوسی آتا ہے, وہ پڑوسی جو ایک دم قریب کا ہو اور وہ پڑوسی جو دور رہتا ہو. تو اس اعتبار سے پڑوسی کا ذکر یہاں پر والجار ذی القربہ والجار الجنب, نزدیک والا پڑوسی اور پاس رہنے والا پڑوسی. اس اعتبار سے پڑوسی کی دونوں قسمیں, جیسے کوئی سامنے رہنے والا پڑوسی ہے جس کا ایک دم آمنا سامنا آپ سے ہو, اور ایک پڑوسی جو دور رہتا ہے کبھی کبھار اس سے ملنا ہوتا ہے, تو ان دونوں میں بھی مراتب ہوتے ہیں. تو ایک دم قریب ترین پڑوسی اور وہ پڑوسی جو آس پاس کہیں رہتا ہو, ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنے کی تلقین ہم کو کی ہے. آج اس دور میں اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں تو دکھائی دیتا ہے کہ عام طور سے لوگوں کا پڑوسیوں کے ساتھ تعلق برا ہوتا ہے. آج آدمی سے پوچھا جائے سب سے برا کون, تو کہے گا ایک تو میرے رشتہ دار اور دوسرا میرا پڑوسی. عام طور سے نفرتیں جس میں نفرت نہیں ہونا چاہیے, جن میں آپس میں قربت ہونا چاہیے, آج حال یہ ہے کہ اسی میں دوری زیادہ ہے. تو رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے دور ہیں اور پڑوسی بھی ایک دوسرے سے قریب رہنے کے باوجود بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں پڑوسی کا کیا مقام ہے اور پڑوسی سے سلوک ہم کو کیسا سلوک کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سعادت کے وسائل میں سے ایک بڑا وسیلہ ہے. سعادت کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث خصال من سعادت المرء المسلم فی الدنیا, تین چیزیں ہیں, تین خصلتیں ہیں جو دنیا میں ایک مسلمان شخص کے لیے کامیابی کی علامتیں ہیں. کہ ایک انسان دنیا میں کامیاب ہے وہ کیسے کامیاب ہے, تین چیزیں اگر اس کو حاصل ہیں تو وہ کامیاب ہے. نمبر ایک الجار الصالح, اگر اس کو نیک پڑوسی مل جائے, والمسکن الواسع اور ایک بڑا گھر اس کو مل جائے, والمرکب الہنی اور ایک عمدہ سواری اس کو مل جائے. اگر تین چیزیں ایک انسان کو دنیا میں مل جائیں تو دنیا کی کامیابی اس کے لیے ان تین چیزوں میں ہے. یعنی وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا میں جو چاہیے تھا سب مل گیا مجھ کو, عمدہ ترین چیز مجھ کو مل گئی. یہ تین چیزیں ہونا چاہیے. نمبر ایک اچھا پڑوسی, نیک پڑوسی. دو ایسا گھر جس میں تنگی نہ ہو, اس کے لیے کافی کشادگی ہو. اور نمبر تین اس کے پاس اچھی سواری ہو, ایسی سواری جو اس کو منزل تک لے جا سکتی ہو. اصل دنیا میں پانے کی اور کامیابی کی یہ چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ ایک انسان دنیا میں دوسری چیزیں اس کو مل جائیں. مال اصل نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس مال ہوتا ہے, اس کے پاس صحت نہیں ہوتی ہے, اس کے پاس اچھے پڑوسی نہیں ہوتے ہیں, اور اس کے پاس دنیا میں خوشی نہیں ہوتی ہے. دنیا کی کامیابی اگر چاہیے تو یہ تین چیزیں انسان کے پاس اگر ہوں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بہت سعادت والا انسان یہ ہے, کامیاب ترین انسان ہے. اس کو امام احمد اور الطبرانی اور امام الحاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. نمبر ایک پڑوسی کی آپ کے بارے میں رائے اللہ کے نزدیک معتبر ہے, سماج میں معتبر ہے. اگر آپ کیسے ہیں پوچھنا ہے تو پڑوسی سے پوچھئے, وہ بتائے گا واقعی آپ کیا ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رجل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیف لی ان اعلم اذا احسنت و اذا اسأت, اے اللہ کے رسول میں یہ کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ واقعی میں اچھا ہوں یا برا ہوں, میں بھلائی کرتا ہوں یا برائی کرتا ہوں, میرا طرز حیات اچھا ہے یا برا ہے, مجھے کیسے معلوم ہوگا, میرے لیے کیا راستہ ہے معلوم کرنے کا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعت جیرانک یقولون ان قد احسنت فقد احسنت, اگر تیرے پڑوسی تیرے بارے میں کہیں کہ تو بھلائی پر جیتا ہے, تو اچھائیاں کرنے والا انسان ہے, تو واقعی تو بھلائی کر رہا ہے. وَإِذَا سَمِعْتُهُمْ سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ، اور جب تو ان سے سنے کہ وہ کہتے ہیں قَدْ أَسَأْتَ، تم برے ہو، فَقَدْ أَسَأْتَ، تو تم برائی کر رہے ہو. یعنی اس سے معلوم ہی ہوتا ہے، اس کو امام احمد، ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس بارے میں اس کی پڑوسی کی رائے بہت اسلام میں میٹر کرتی ہے، اسلام میں اس کی رائے کی بڑی اہمیت ہے، بشرطے کہ وہ خود سچا انسان ہے. اگر ایک پڑوسی جھوٹا ہے تو وہ نبی کے بارے میں بھی غلط کہے گا، لیکن اگر ایک انسان کے پڑوسی اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ انسان اچھا ہے. اسی طرح سے قیامت کے دن سب سے پہلا جھگڑا جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ پڑوسیوں کے بارے میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگ جو جھگڑیں گے آپس میں، اپنے اپنے حق کو مانگیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جتائیں گے اور ظلم کی بات ایک دوسرے کے اوپر تھوپیں گے، کہیں گے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، میرا حق اس سے آنا ہے. تو سب سے پہلے جو جھگڑا چھڑے گا قیامت کے دن فیصلے کے لیے وہ کون، کن کے درمیان ہوگا؟ جاران، پڑوسی. پڑوسی ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جتا کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. اس کو امام احمد اور الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اسی طرح سے اگر ایک انسان اپنے پڑوسی سے اس کی ضرورت کے وقت میں دروازہ بند کر لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ پڑوسی اس سے مطالبہ کرے گا، قیامت کے دن وہ اس سے مطالبہ کرے گا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد اتى علينا زمان او قال حين وما احد احق بديناره ودرهمه من اخيه المسلم، ایک زمانہ ہم پر ایسا بھی گزرا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو دینار اور درہم ہوا کرتے تھے ہم سے زیادہ ہمارا بھائی اس کا حقدار ہوتا تھا، کہ میرے پاس جو مال ہے مجھ سے زیادہ حقدار میرا مسلمان بھائی ہوا کرتا تھا. ثم الان الدینار والدرہم احب الى احدینا من اخیہ المسلم، لیکن آج ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے، ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دینار اور درہم اپنے مسلمان بھائی سے بھی زیادہ پیارے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم کو اپنا بھائی زیادہ پیارا ہوا کرتا تھا، ہم اس پر اپنا مال نچھاور کرتے تھے اس کی ضرورت میں، لیکن آج ایسا دور آیا ہے کہ ہم کو مال دولت زیادہ پیارے ہیں مسلمان سے. تو کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کم من جار متعلق بجاریہ یوم القیامہ، کتنے پڑوسی ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی کو پکڑیں گے اور کہیں گے یقول یا ربی ھذا اغلق بابہ دونی فمنع معروفہ، کتنے پڑوسی ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑوسی کو پکڑیں گے اور اس سے کہیں گے، اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اے میرے رب اس نے میری ضرورت کے وقت میں اپنا دروازہ بند کر لیا تھا اور اپنی بھلائی کو مجھ سے روک لیا تھا، اپنے نفع کو، اپنے احسان کو، اپنے اچھے سلوک کو مجھ سے روک رکھا تھا، اور میری ضرورت کے وقت میں جبکہ واقعی مجھ کو اس کی ضرورت تھی اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا. تو قیامت کے دن پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکڑے گا اور اپنے حق کا اس سے مطالبہ کرے گا. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں اس کے کام آنا چاہیے، ایک انسان کو اپنے پڑوسی کی ضرورت میں اس کے کام آنا چاہیے. اس کو امام ابن ابی الدنیا نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے اور اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن لغیرہ ہے. نمبر چار، پڑوسی کے حال سے لاپرواہی برتنا. تو جیے مرے اچھے حال میں ہو برے حال میں ہو، تو تیرے گھر میں میں میرے گھر میں، آج اس دور میں آج یہ حال ہے. اور آج سوسائٹیز میں بڑے بڑے فلیٹ جو ہو گئے ہیں، آج بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ایک آدمی مر کے اپنے گھر میں پڑا ہوتا ہے لیکن پڑوسیوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے اور پڑوسی اس کی بدبو سے پولیس میں فون کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں بدبو آ رہی اتنی زیادہ، دروازہ کھولا جاتا ہے تو اندر پھانسی لے کے مرا ہوا ہے۔ کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ آج اس دور میں ایسا دور آ گیا ہے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ یہ تو مردوں کا حال ہوا، کوئی مر گیا، زندوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں کون کون رہتا ہے، اپنی بلڈنگ میں کون رہتا معلوم نہیں رہتا ہے کہ کون وہاں رہتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل تعلقات نہیں ہوتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی زندگی میں جیتے ہیں اور مرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ اپنے یہاں رہتا تھا۔ تو یہ حال آج بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آمن بی، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ کون؟ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ من بات شبعان وجاره جارع الى جنبه وهو يعلم به، وہ آدمی میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے کہ جو رات میں بھر پیٹ سوئے، خوب کھا پی کے ایک دم تن کے سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکے پیٹ سویا ہوا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اس علم کے باوجود وہ اپنے کھانے میں سے اس کو نہ دے، تو یہ کیسا پڑوسی ہے؟ یہ پڑوسی مجھ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ایمان اس کی نیند خراب کر دے گا، اس کو احساس ہوگا کہ میں کھا پی کے سو جاؤں اور میرا پڑوسی بھوکی حالت میں بھوک میں سو رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے اور میں پیٹ بھر کے کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں اپنے کھانے میں سے آدھا میں کھا لوں گا، آج کے دن آدھا اس کو دے دوں گا۔ کتنے لوگ ہیں، گھروں میں کھانا ہوتا ہے، گھروں میں کھانا ہوتا ہے، رات میں سب کھا چکے ہیں، اس کے باوجود کھانا بچا ہوا ہے اور جانتے ہیں کہ پاس پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو غریب اور فقیر ہیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آج انہوں نے کھانا نہ کھایا ہو، وہ اپنے سالن میں سے اپنے کھانے میں سے ان کو نہیں بھیجتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ اتنا بےغیرت ایک مسلمان ہو، اتنا بےغیرت ایک مسلمان ہو کہ دوسرے کی بھوک کا بھی اس کو احساس نہ ہو، وہ خود کھائے اور دوسروں کے کام نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، یعنی کیسا مومن ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ رحمت للعالمین کا امتی ہے کہ جو اپنے لباس دوسرے کو دینے والے، اپنا کھانا دوسرے کو دینے والے، خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلانے والے، یہ ایسی شخصیت کا امتی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نسبت ہے نبی سے اس کی، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ لہٰذا یہ حدیث بتلاتی ہے، اس کو امام البزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کے بھوک پیاس کا دکھ درد کا احساس اس کو ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف دینا اسلام میں کتنا برا ہے۔ پڑوسی کو ستانا ایمان کے خلاف ہے، یہ ایمان ہی کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ آج حال کیا ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ پڑوسی کو اس چیز سے غصہ آتا ہے، ہم وہی کریں گے، اس کے سامنے گھر کے سامنے کچرا ڈالیں گے، اپنی گاڑی پارکنگ ایسی جگہ کریں گے کہ اس کو جگہ نہ ملے۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، آج پڑوسی کے اعتبار سے آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، خود اپنے گھر میں ڈسکو میوزک لگائیں گے، وہ بیچارہ رات میں جاب کر کے آیا ہے، سو رہا ہے، اس کی نیند خراب ہوئی، اب وہ آگے بولا ذرا بھائی تھوڑا سا آپ سنو لیکن آواز تھوڑا سا کم کرو، بولے میرا گھر ہے میں کچھ بھی کروں گا، بولے میری رات میں نیند نہیں ہوئی بھائی، میں جاب پہ گیا تھا یا فلاں سفر میں گیا تھا، ایسا مسئلہ میرا تھا، بولے وہ تم تمہارا جانو، ہم تمہاری وجہ سے ہم اپنی راحت کو کم کریں گے، آج میرے گڈو کا برتھ ڈے، اب کیا کریں گے، وہ کیا کریں اب بتائیے۔ تو ایک مسلمان آپ دیکھیں، مسلمان عیدین کا حال آپ دیکھیے، عیدین کا حال آپ دیکھیے، ہمارے عید میں اتنا بڑا مائک ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے کہ دل دو بار دھڑکتا ہے، ایک خود اپنا دھڑکتا ہے وہ اس کی وجہ سے، یا آدمی بازو سے گزرے ہارٹ اٹیک آ جائے اس کو، اتنے بڑے ساؤنڈ سسٹم. آپ کیا کرنا کیا چاہتے، مطلب زمین میں زلزلہ لانا چاہتے، کرنا کیا چاہتے آپ، پوری بستی کو ہلانا چاہتے؟ نہیں، ناچیں گے گائیں گے اور اس طرح سے اتنی بڑی میوزک لگائیں گے. لوگ سو رہے ہیں، لوگ راحت چاہتے ہیں، 12-1 بجنے تک چل رہا ہے. یہ جو لوگوں کو تکلیف دینا، اسلام تکلیف دینا نہیں سکھاتا ہے، اور خاص طور سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. 3 بار آپ نے قسم کھا کے کہا. قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، کون کون ایمان نہیں لایا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی ایمان نہیں لایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی بوائق شرارتیں، اس کے فساد، اس کے فتنے، اس کی برائیاں. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ برائی ہوتی ہے. حدیث میں ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ تو اپنے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. ایک انسان اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، اس کے اندر شر ہوتا ہے، اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں. ہر آدمی میں اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے. اب آدمی کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو ایسا کنٹرول کرے کہ اس کا نقصان دوسروں کو نہ ہو. تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی پریشان نہ ہو، اس کے پڑوسی کو سکون نہ ملے، امن میں وہ نہ رہے. آج آپ دیکھیے ذرا ذرا سی بات پر. اب مان لیجئے آپ کا بچہ گیا باہر کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے اس نے شیشہ بال گیند ماری، جا کے پڑ گیا کسی کا، اس نے جھانک کے دیکھا کانچ ٹوٹا، ابھی ابھی بٹھایا تھا مہنگا اتنا، نیچے آیا نیند بھی خراب ہوئی، شیشہ بھی پھوٹا، آپ کے بچے کو ایک مار دیا اس نے، اب آپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی. اب وہ شیشہ پھوڑا وہ الگ ہے ٹاپک، تو نے میرے بیٹے پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ جو جھگڑا دونوں بھی مار پیٹ کر کے، بیٹے تو باہر کھیل رہے ہیں جا کے واپس سے، بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، لیکن یہ دونوں لڑ مر کے سیدھا دوا، پہلے پولیس اور پھر دوا خانہ ہے. بعض اوقات چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن آدمی اس کو ایگو کا پرابلم بنا لیتا ہے، اس کو بڑا جھگڑا بناتا ہے. بچوں کے اب اکثر یہ جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کسی نے ڈانٹ دیا آگے میرے بچے کو بولنا نہیں، میرا یہ نقصان کر دیا اس نے، اب اس کا کیا کریں گے؟ اب بات بات پہ سے لمبا جھگڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایک بار بچہ دوسرے کو مارتا ہے، اب وہ دونوں جو ہیں وہ لے کر گیا، دیکھو آپ کے بچے نے اس کو مارا، ناک میں سے خون نکل رہا ہے اس کے. بولے تمہارا بچہ کوئی شریف ہے، اس نے بھی کچھ کیا ہوگا. کچھ نہیں کیا ہے بھائی، جا رہا اس کو مارا اس نے. نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا. ہاں اب خامخواہ کا جھگڑا بڑھ جاتا ہے، بچوں کا جھگڑا بڑوں کا ہو جاتا ہے. بچے آج لڑتے ہیں، 15 منٹ بعد واپس دوست بن جاتے ہیں، ان کا 10 سال تک بات بند ہو جاتی ہے. تو پڑوسیوں میں بعض اوقات بدگمانیاں، غیبتیں، تہمتیں. آپ دیکھیے ایک بلڈنگ میں، ایک سوسائٹی میں، ایک جو ہے بستی میں لوگ رہتے ہیں، ایک کے بارے میں معلوم اس کا کیا ہوا، کیا ہوا اس کی بیٹی کے بارے میں نہیں معلوم پڑا؟ جانے دو، چھوڑ دو. اچھا انہیں آدھا انفارمیشن ڈال کے اور زیادہ کنفیوز کرنا. اب کوئی آدمی سوچے گا کیا بھاگ کے گئی کسی سے، اس کا افیئر ہے؟ نہیں، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. تو کسی کا نہیں ٹوٹتا، ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بات بازوں کا چھوٹی ہوتی ہے، اس کو بیان کرنے میں جو کلر بھرتے ہیں وہ کلرنگ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. وہ ایک دم فلوریسنٹ کلر بھرتے ہیں لوگ اس کے اندر, دور سے بھی دکھنا چاہیے. بعض باتیں چھوٹی بات کو ہر انسان ہی چاہتا ہے, میرا پڑوسی ذلیل ہو تاکہ میری عزت باقی رہے. یہ بھی تکبر کی علامات میں سے ہیں, دوسرے کو ذلیل کر کے آدمی اپنے کو اونچا کرے. تو پڑوسیوں میں عام طور سے چیزیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے دوڑ لگانا, اگر اس نے کوئی چیز لی ہے تو ہم اس سے زیادہ لیں گے, ٹھیک ہے بھائی آپ لیجیے آپ کی, لیکن آپ نقصان پہنچائیں کسی پڑوسی کو تو یہ بات اچھی نہیں ہے. کسی نے بیچارے نے جگہ دیکھی پارکنگ کے لیے نہیں ہے, آپ کی پارکنگ میں لگا دی, اب آپ کی جو ہے بالکل پراپرٹی ہے, جگہ آپ کی ہے, تھوڑا سا آپ برداشت نہیں کیا, آپ نے کیا کیا, ٹھیک ہے لاؤ ذرا وہ پن, آپ نے وہ پن لیا اور کیا کیا اس کی پنکچر کر دی. معلوم نہیں اس کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو, اس کو لے جانے کے لیے دیکھا تو گاڑی پنکچر, کیا کرے وہ آدمی, رات کے 2 بجے اس کو گاڑی نہیں مل رہی لے جانے کے لیے. تو ہم ذرا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں اور فوراً تکلیف دینے پر آتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے ایسا, نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم انا اور گھمنڈ کی وجہ سے, مثلاً کوئی پڑوسی آپ کو کچھ کھانے کے لیے تحفہ دیا, سالن بنایا گھر میں اس نے, اب چاہا کہ میرا پڑوسی ہے ذرا وہ بھی خوش ہو جائے, اچھا بنا ہے اس کو ٹیسٹ اچھا لگا, کہا ایک کام کرو برتن میں ڈالو اور جا کے پڑوسی میں دے دو. اب پڑوس میں وہ بیچاری بیوی آئی, اب آپ کو آ کے دے رہی ہے, لیجیے کیوں ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے کیا, وہ آپ کو بھکاری سمجھ کے دے رہے ہیں, وہ محبت سے دے رہے ہیں, وہ فقیر سمجھ کے دے رہے ہیں, آپ کو خود لا کے دیا ہے نا, فقیر کو ایسا دیتا ہے. تو بعض اوقات اتنی انا ہمارے اندر ہوتی ہے, نہیں نہیں ہم نہیں لیتے دوسرے کا, آج ہمارے گھر میں بنا ہے بھائی آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, کسی اور کو دے دو, کسی فقیر کو دے دو اس کا کام ہو جائے گا, آپ اور انسلٹ کر رہے ہیں. بولتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, تکلیف دینا اور انسلٹ بھی کرنا, یہ غلط بات ہے, مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. آگے اس بارے میں اور باتیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. تو پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا, تکلیف نہ مادی اعتبار سے, نہ جسمانی اعتبار سے, نہ دل کو اس کے چوٹ پہنچانا, پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے, اس سے ایمان جڑا ہوا ہے. ابو شریح کی جو روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں جو جس کی شرارتوں سے, جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں. پڑوسی کو ستانا گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں یہ بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه, اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا, وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے, جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. آپ بتائیے یہاں پر جنت میں نہیں جائے گا بولا جا رہا ہے, کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, کہ جنت سے محرومی چھوٹی غلطی پر نہیں ہوتی ہے, جنت سے محرومی بڑے گناہ پر ہوتی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو یہ حدیث ہم کو بتلا رہی کہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول ایک عورت ہے وہ رات میں تہجد پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے, رات میں تہجد پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے, وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانها بلسانها, وہ عورت بہت سارے کام کرتی ہے اور وہ صدقے بھی دیتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے, گالی چگلی نہ جانے کیا کیا گناہ ہوں گے, تو اس کی زبان سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کی زبان خراب ہے, نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, صدقہ کرتی ہے اور بہت سارے کام کرتی ہے, لیکن ایک ہی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ پڑوسیوں کو ستاتی ہے. کیسے ستاتی؟ مار پیٹ بھی نہیں کرتی, کیا کرتی ہے؟ زبان سے تکلیف دیتی ہے. کہ وتؤذی جیرانها بلسانها, اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیها, لا خیر فیها, هي من اهل النار, آپ نے کہا اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے. بھلائی نہیں, نماز پڑھ رہی, روزہ رکھ رہی ہے, صدقہ دے رہی ہے, بھلائی نہیں. کہا کہ لا خیر فیہا, اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے, وہ جہنمیوں میں سے ہے, وہ جہنمیوں میں سے ہے. قال وفلانۃ تصلی المکتوبہ, کہا کہ ٹھیک ہے دوسری عورت ہے, اس کا بھی پوچھنا چاہتے ہیں, چلیے وہ بھی بتا دیجئے. کیا دوسری ایک عورت ہے وہ صرف فرض نماز پڑھتی ہے, وہ تصلی المکتوبہ و تصدق باقوار ولا تؤذی احدا, اور بس وہ پنیر صدقہ کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں, بہت بڑا بڑا کچھ دیتی ہو, سونا چاندی کچھ نہیں ہے, پنیر اس کے پاس ہے, بس اتنا ہی صدقہ کرتی ہے اور فرض نمازوں کا اہتمام کرتی ہے, اور ایسا کوئی خاص آؤٹ سٹینڈنگ ایکٹیویٹی تو اس کی کچھ ہے نہیں, لیکن یہی کام کرتی بس, تو تہجد نہیں پڑھ رہی ہے, کیا کر رہی ہے, صرف فرض نماز پڑھتی ہے. ولا تؤذی احدا, ہاں لیکن بات یہ ہے کہ وہ کسی کو دکھ نہیں دیتی ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے, اس کا کیا؟ آپ نے فرمایا ہی من اہل الجنہ, وہ جنتیوں میں سے ہے. وہ عورت کیسی ہے؟ جنتیوں میں سے. یہاں ایک بنیادی نقطہ سیکھنے ملتا ہے, وہ یہ کہ بعض اوقات ایک انسان نماز روزے کا پابند ہوتا ہے, وہ صدقات بھی دیتا ہے, لیکن یہ معروف ہے منکر سے بچنا بھی ضروری ہے. ایک آدمی اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے عبادات میں, صبح برابر اٹھے گی, تہجد پڑھے گی, برابر ایک دم فرض نماز پڑھے گی, اور بالکل جا نماز پہ بیٹھی ہوئی ذکر کرتی رہے گی, پھر تلاوت بھی کرے گی, اس کے بعد اٹھے گی اور پھر آرام کرے گی, پھر دوپہر میں یہی روٹین. بعض خواتین کا حال یہ ہوتا ہے کہ عبادات میں ایک دم پکی, کیونکہ ریٹائرڈ ہے, کچھ کام نہیں, بہو آ چکی ہے, لیکن زبان سے کبھی کسی کی غیبت, کسی کی چغلی, کسی پر بہتان, کسی پر الزام, کسی کو سخت گوئی سے اس کی دل آزاری کرنا, اور کسی سے سلیقے سے بات نہیں کرنا, ہر ایک کو نیچا دکھانا, اور نہ جانے کتنی باتیں ہیں. یہ جو چیز ہے, یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنتی بھی بناتی ہے اور جہنمی بھی بناتی ہے. دیکھیے اب دوسری عورت کا کیا ہے, پر نماز پڑھتی ہے, معمولی صدقہ کرتی ہے, پر نماز پڑھتی ہے, معمولی صدقہ کرتی ہے, معروف میں اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے, ہاں اللہ کا حق فرائض ادا کر رہی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ایک ہی بات ہے, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی, کوئی تکلیف کسی کو نہیں دیتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. لہذا یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اپنی تکلیف سے, اپنے ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ کی تکلیف محدود ہوتی ہے لیکن زبان کی تکلیف محدود نہیں ہوتی ہے. آپ کسی کو ماریں گے, آپ کی پہنچ میں ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن آپ زبان کے ذریعے سے دوسرے ملک میں کوئی آدمی ہے اس کو بھی تکلیف دے سکتے ہیں, چاہے فون پہ اس کو آپ اس کا دل دکھا کے اس کو تکلیف دیں, وہ دور آپ سے ہے لیکن آپ کی زبان کی تکلیف دور بھی پہنچتی ہے, یا پھر آپ اس کی بستی میں کسی کو کس کے بارے میں غلط بات بول دیں, آپ بہت دور ہیں اس سے, وہ بہت دور ہے آپ سے, لیکن زبان اتنی خطرناک ہے کہ اس کی پہنچ ہاتھ کی پہنچ سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کا ہاتھ جہاں پہنچتا ہے اس سے بہت دور تک زبان کی پہنچ ہوتی ہے, اور آپ کسی بھی انسان کی زندگی برباد کر سکتے ہیں زبان کے ذریعے سے. ہاتھ کے ذریعے سے آپ زخم پہنچا سکتے ہیں, آپ ہڈی توڑ سکتے ہیں کسی کی, لیکن زبان کے ذریعے سے آپ اس کا دل توڑ سکتے ہیں, آپ اس کی زندگی برباد کر سکتے ہیں, آپ اس پہ تہمت لگا کے اس کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لہذا زبان کی تکلیف بڑی خطرناک ہوتی ہے, اور آدمی کو چاہیے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہیں. پہلے کس کا نمبر آیا؟ جس کی زبان سے. زیادہ ڈیمیج کس کا ہوتا ہے؟ زیادہ ڈیمیج جو ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے, ہاتھ کا ڈیمیج اتنا نہیں ہوتا ہے, لیکن زبان کا اس سے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے. ہاتھ سے آپ کسی کی عزت خراب نہیں کرتے عموماً, لیکن زبان سے آپ کسی کی عزت, تہمت, نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں. آج ویسے ہاتھ بھی عزت خراب کرنے میں شریک ہو چکا ہے واٹس ایپ کی وجہ سے، ایس ایم ایس کی وجہ سے، ٹائپنگ ای میل کی وجہ سے، آج ہاتھ بھی اس میں شریک ہو چکے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات، اس کو امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں اور ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے ساتھ بدسلوکی، عبادت گزار ہونے کے باوجود آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اسی لیے کہا وتؤذی جیرانھا بلسانھا، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ وہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ نمبر سات، پڑوسیوں کو گھر چھوڑنے پہ مجبور کرنا، یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو مل کے ایسا ستاتے ہیں کہ بیچارہ وہ گھر چھوڑ کے دوسری سوسائٹی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من جار یظلم جاره ویقهره حتى يحمله ذلك على ان يخرج من منزله الا هلك، وہ آدمی جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرے اور اس پر داداگیری کرے، ویقهره، اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ اس کو اس بات پر مجبور کر دے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے باہر نکلے، یعنی گھر چھوڑ جائے، تو آپ فرماتے ہیں الا ہلاکا، وہ آدمی ہلاک ہوگا، وہ آدمی ضرور ہلاک ہوگا۔ اس کو امام البخاری نے الادب میں روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی پڑوسی کو ستاتا ہے تاکہ وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بستی میں، سوسائٹی میں رہتے ہیں اور آپ کے کمپٹیشن کے لیے کوئی دوسرا پڑوسی وہاں پہ آ گیا، اب آپ کی سب چلتی تھی یہاں پہ، ہر آدمی آپ سے پوچھتا تھا، آپ کی ساری باتیں چلتی تھی، اب کوئی ایکسپرٹ آیا رہنے کے لیے بستی میں یا آپ کی سوسائٹی میں، اب لوگ اس کی عزت زیادہ کرنے لگ گئے، اب آپ کی طرف سے نظر کرم سب کی ہٹ گئی، آپ سینٹر آف اٹینشن نہیں ہیں، آپ چودھری نہیں ہو وہاں پہ، اب کیا ہوا، کچھ بھی ہاں فنکشن ہوا لوگ اس کو عزت دے رہے ہیں، اور یہ بڑا پروفیسر ہے، یہ بڑا فلانا آدمی ہے، ایسا ہے، اب آپ نے کہا اچھا تو میری سیٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ناک میں دم کرنا شروع کر دیا، اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہاں تک کہ بولے بس بھائی میں، میرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، میں کام دھندے والا آدمی ہوں، یہ روزانہ ان سے جھگڑا کون کرتا رہے بھائی، میں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اس کو نہیں معلوم یہ کیوں آپتی آئی ہے، یہ پرابلم کیوں آیا اس کو نہیں معلوم، لیکن یہ کیا ہے، بعض اوقات کسی آدمی کو چاہے کالج میں ہو، چاہے کمپنی میں ہو، چاہے پڑوس میں ہو، لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا تنگ کر دو کہ آٹومیٹکلی فائل ڈیلیٹ ہو جائے، یہ خود ہی چلا جائے چھوڑ کے، تو یہ جو ہے بہت ہلاکت کی چیز ہے، اور یہ کم ظرفی ہے، یہ کیا ہے، کم ظرفی ہے، یہ گھٹیا ذہن کی علامت ہے کہ انسان اس حد تک گرے کہ دوسروں کو اس طرح سے تکلیف دے کے بستی سے، فلیٹ یعنی اپنی سوسائٹی سے یا کہیں سے بھی نکلوا دے کہ اس کو مقام ملے۔ پڑوسی کے گھر چوری کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لِأَن يَسْرِقَ لِأَن يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ، ایک آدمی دس گھروں میں چوری کرے، یہ ہلکا ہے اس سے کہ ایک آدمی پڑوسی کے یہاں چوری کرے، یعنی ایک آدمی پڑوسی پر اعتماد رکھتا ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنی چابی دے کے جاتا ہے، ذرا میرا بیٹا اسکول سے آئے گا، ہم لوگ دواخانے جا رہے ہیں، ایک کام کیجئے چابی رکھیے، اور گڈو آئے گا تو اس کو کھانا ہونا اور کلاس کو جانا ہے، اس کو یہ لیجئے چابی۔ اب اس نے کہا چابی، ماشاء اللہ، اب جب چابی آ گئی تو گھر آ گیا، چابی کھول کے اندر، ہاں خالہ جان جو بھی گئی اندر، اب دیکھا اس کے گھر میں کیا کیا ہے، اس کے البم بھی کھول کے دیکھ رہی ہے، جانے کیا کیا کرتے لوگ جو ہیں، اب ایک آدمی ہے دنیا دار ہے، لیکن بھروسہ کر رہا ہے آپ کے اوپر، کیوں، اس لیے کہ آپ دیندار ہیں، لیکن آپ دیندار نماز کی حد تک ہیں، اخلاقی اعتبار سے دیندار نہیں، آپ کا پتہ بس چلے تو آپ پوری جو ہے پرائیویسی میں دونوں آنکھوں سے اور دونوں ہاتھوں سے شریک ہو جائیں، اب پورے گھر میں دیکھ رہے کیا ہے کیا نہیں، ان کا راز تلاش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے بھی ایک پوائنٹ کوچ ہاتھ میں آ جائے، اس کے کچن میں جا رہے ہیں، اس کے یہ کھول کے دیکھ رہے ہیں، اس کا فریج میں کیا کیا رکھتے ہیں، شراب تو نہیں، سب دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ اچھی چیز دیکھی, کوئی اچھی چیز دیکھی پسند کی آئی تو اس کو لے لیا اپنے جیب میں پرس میں ڈال دیا اور آ گئے. یہ حرام ہے اور یہ عام چوری سے بڑھ کے چوری ہے. دس گھر میں چوری کرے ایک آدمی, اگرچہ وہ بھی برا ہے لیکن وہ ہلکا ہے اس سے کہ ایک آدمی پڑوسی کے گھر میں چوری کرے. کیوں؟ پڑوسی کا اعتماد ہوتا ہے, کسی کے اعتماد کے بعد اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا, اس کے ساتھ خیانت کرنا یہ زیادہ برا ہے. ایک عام آدمی کے ساتھ آدمی خیانت کرے برا ہے, لیکن اس آدمی کے ساتھ خیانت کرے جس کا آپ پر اعتماد ہے, یہ دو غلطیاں ہیں, خیانت اور اعتماد کو توڑنا, اعتماد کا غلط فائدہ اٹھانا. لہذا یہاں پر اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے جس کو امام احمد اور ادب المفرد میں امام البخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک انسان جو آپ پر اعتماد کرتا ہے, پڑوسی آپ کا ہے, اس کے گھر میں چوری کرنا زیادہ برا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے بھی مراتب ہوتے ہیں. چوری چوری دونوں چوری ہیں, لیکن ایک چوری دوسری چوری سے زیادہ بری ہے. ایک گناہ ایک ہی کیٹیگری کا ہوتا ہے, لیکن دو الگ الگ لوگوں سے گناہ وہ کرنا زیادہ برا بن جاتا ہے. جیسے ایک آدمی عام انسان کو گالی دے برا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ گالی ہے. لیکن ایک انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے یہ زیادہ برا ہے. کیوں؟ وہ ماں باپ کا تعلق جو اس کا ہے ان کے ساتھ گالی کا معاملہ کرنا یہ زیادہ برا ہے. تو بعض اوقات بعض تعلقات اور بعض اشخاص کے ساتھ میں گناہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پڑوسی سے حسن سلوک کی کیا صورتیں ہیں. نمبر ایک, پڑوسی سے سلوک اچھا سلوک کرنا اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ ایمان والے ہیں, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پڑوسی سے سلوک کریں. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یعنی اگر ایمان ہے تو ایسا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَأَحْسِن جِوَارَ مَن جَاوَرَكَ تَكُن مُسْلِمًا. امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے. آپ فرماتے ہیں, وَأَحْسِن جِوَارَ مَن جَاوَرَكَ تَكُن مُسْلِمًا, کہ تو اپنے پڑوس میں رہنے والے کے ساتھ اچھے پڑوسی کا سلوک کر, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مسلمان بن جائے گا, یعنی تیرا اسلام پرفیکٹ ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی اس وقت تک کے پکا مسلمان نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک نہ کرے. سلوک کی تین قسمیں ہیں, ایک ہے ظلم, دوسرے ہیں عدل, اور تیسرے ہیں احسان. ظلم سب سے نیچے ہے, گھٹیا, غلط, منع. اس سے اوپر کیا ہے؟ عدل, اس کا حق اس کو دینا, نہ کم نہ زیادہ, 2.5 تو 2.5, جتنا اس کو دینا چاہیے اتنا آپ نے دیا, یہ کیا ہے؟ عدل ہے, نہ کم نہ زیادہ. احسان کیا ہے؟ جتنا اس کا حق ہے اس سے کچھ زیادہ اس کے ساتھ کرنا, اپنی طرف سے کرنا. یہ نہیں کہ وہ میرے جنازے میں آیا تھا تو میں بھی جاؤں, یہ نہیں. میرے سے مراد گھر والے, آپ اپنے جنازے میں کیسے جائیں گے بھائی؟ کہ ہمارے گھر میں وہ آیا دکھ درد میں, ٹھیک ہے تو ہم جائیں گے. یہ تجارت ہے, یہ بنیے کا اخلاق ہے. یہ کس کا اخلاق ہے؟ بزنس مین کا اخلاق ہے, مسلمان کا اخلاق نہیں. تو میرے ساتھ اچھا کرے گا تو میں کروں گا, یہ نہیں. احسان کیا ہے؟ اپنی طرف سے کرنا, اس نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو, اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس کو کہتے ہیں احسان. تو ظلم, اس سے اوپر ہے عدل, اور اس سے اوپر ہے احسان. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں, وَأَحْسِن جِوَارَ مَن جَاوَرَكَ, تو اچھا پڑوس نبھا, اچھا پڑوسی پن اختیار کر اس کے ساتھ جو تیرا پڑوسی ہے. کیا ہوگا؟ تَكُن مُسْلِمًا, تو واقعی مسلمان بن جائے گا. تو اصلی مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے. یہ نہیں کہ اصلی مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ گوشت نہیں کھاتا اور ہڈی پڑوسی کے گھر کے سامنے آنگن میں نہیں پھینکتا. یہ پڑوس پن ہے؟ نہیں. حقیقی اسلام یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. تو اسلام کا تقاضا ہے، کمال اسلام ہے، اسی طرح سے کمال ایمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاریہ، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے۔ تو آپ اسلام کے اعتبار سے بھی پکے اس وقت تک کے نہیں ہو سکتے جب تک کہ پڑوسی کے ساتھ آپ کا سلوک صحیح نہیں ہوتا ہے۔ آپ لاکھ بولو نہیں وہ برے ہیں، وہ بھی وہی بولتا ہے، اب فیصلہ کس کی بات پر کیا جائے؟ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں بولتا ہے وہ برا ہے، میں اچھا ہوں، تو اب اس پڑوسی کی آپ کے بارے میں مانے رائے یا آپ کی رائے اس کے بارے میں مانے؟ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی بات دوسرے کو پسند نہیں ہوتی ہے، یہ اس انسان کو آپ کے احسان سے محروم کرنے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے۔ آپ کے پڑوسی کا برا ہونا آپ کے اچھے سلوک سے اس کو محروم کرنے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے۔ وہ اچھا ہو یا برا ہو آپ کو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ اچھے کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے تاکہ اس کا ساتھ اور تعلق آپ سے بنا رہے، اور برے کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے تاکہ اس کا اور آپ کا جو بگڑا ہوا معاملہ ہے وہ سدھر جائے۔ دونوں میں جسٹیفیکیشن آپ کو دینا یہی پڑے گا، آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے وہ برا ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا اس کو، نہیں، آپ کو اس سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے قریب آئے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ایمان اور اسلام کا تقاضا ہے۔ نمبر دو، اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ ایک آدمی اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے، اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے۔ نفس پر یہ بہت بھاری ہے، نفس پر کیا ہے؟ یہ بہت بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احببتم ان يحبكم الله تعالى ورسوله فادوا اذا اؤتمنتم واصدقوا اذا حدثتم واحسنوا جوار من جاوركم۔ امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول تم سے محبت کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم کو ملے، تو تم تین کام کرو۔ نمبر ایک، فادو اذا اؤتمنتم، تم جو امانت تمہارے پاس رکھی گئی ہے مانگنے پر اس کو ادا کر دو جوں کی تم، بغیر کمی کے، زیادتی بھی نہیں کر سکتے آپ اس میں۔ بعض اوقات زیادتی بری بھی ہوتی ہے، ہمیشہ زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کے پاس دودھ رکھا، آپ نے پانی ملا کے دیا، اس کو بڑھا دیا آپ نے، تو بڑھانا برا بھی ہوتا ہے۔ تو جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت کو مانگنے پر ادا کر، مانگنے پر اس کو ادا کر۔ بعض اوقات کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، اس کو ضمانت سمجھ لیتا ہے، پیسہ رکھا ذرا بھائی یہ رکھو، میرے گھر میں مجھ کو بھروسہ نہیں، میرا بیٹا گڑبڑ کرتا ہے اور تجوری کھولتا ہے، چابی اس کے بھی پاس ہے، یہ پیسہ رکھو کہ میں نے فلاں فلاں چیز کے لیے رکھا ہے، بیٹی کے لیے رکھا ہے، گاڑی لانا ہے مجھ کو، فلاں زمین خریدنا ہے اس کے لیے رکھا ہے، آپ رکھو، ٹھیک ہے، چھ مہینے کے پاس وہ جو پیسہ میں آپ کے پاس رکھا تھا ذرا دے سکتے ہیں؟ اب اس کو بہت پیار سے مانگنا پڑتا ہے، تھوڑا بھی ریلیشن شپ خراب نہیں کر سکتے، وہ جو میرا پیسہ آپ کے پاس رکھا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ ایک کام کرو اگلے ہفتے، تھوڑا بزی ہے میں ابھی، کیوں بزی ہے معلوم ہے اس کو، اگلے ہفتے آپ اس کو، اگلے ہفتے مانگا، تھوڑا اور رکیں گے ایک ہفتہ، ایسا کچھ، کہاں جا رہی ہے آپ کی زمین، کہاں جا رہی ہے آپ کی نکاح، کہاں جا رہا ہے آپ کا فلاں چیز، ایک ہفتہ اور رک جاؤ، تھوڑا میں فری ہو جاؤں گا، میں نکال کے دیتا ہوں، میں نے دوسرے کے پاس رکھا ہے، اچھا میں نے بینک میں ڈالا ہے، بینک والے دے رہے نہیں، اچھی بات ہے، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، تین، ابھی اس کو کبھی نہ کبھی تو غصہ آنے والا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اس کے غصے کا، وہ بولے گا میرا پیسہ رہ کیا آپ نہیں دے رہے، یار میرے کو بہت تعجب ہو رہا ہے آپ کے اوپر، دیتے تو دو نہیں تو مجھ کو بھی دیکھو، پھر سخت قدم اٹھانا پڑے گا، کیا کرے گا تو، شروع ہو گیا اب، نہیں دیتا جا، کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے تو نے مجھ کو دیا, جا کی کورٹ میں جا وہاں سے لے میرے سے پیسے. ارے بھائی اللہ کے بندے دے دے, نہیں دیتا بولا نا ختم, میرا انسلٹ کیا تو نے. ہڑپ کرنے والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں, نہیں دیتے ہیں. تو یہ جو حالات معاشرے میں ہیں یہ بہت غلط حالات ہیں. کہا کہ جب تم امانت تمہارے پاس رکھی جائے امانت ادا کرو. وَصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ, جب تم بات کرو تو سچی بات کرو, کلام میں تمہارے کیا ہو, سچائی ہو, جھوٹ نہیں ہو. وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ, اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. یہ تین کام اگر تم نے کیے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا. کتنا آسان ہے, تین کام ہیں, امانت داری اور صداقت اور اس طرح سے احسان. کس کے ساتھ؟ پڑوسیوں کے ساتھ. پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے جس سے اس سے نفرت کرنے کو جی چاہتا ہے, اس سے نفرت کرنے کو جی چاہتا ہے. کیوں؟ اس سے نفرت کر کے اپنے کبر کو آدمی, اپنے حسد کو آدمی تسکین دیتا ہے. کوئی آدمی نہیں چاہتا اس کا پڑوسی اس سے آگے بڑھے, تو اس سے حسد اور تکبر اور نفرت کر کے آدمی اپنے آپ کو تسکین دیتا ہے. نمبر تین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خصوصی وصیت کی ہے. وصیت کہتے ہیں ایسا حکم جو تاکیدی ہو, تاکیدی حکم. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ الجدعاء فی حجۃ الوداع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے, حجۃ الوداع کا وقت تھا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, آپ کہتے تھے اوصیکم بالجار, اوصیکم بالجار, اوصیکم بالجار, میں تمہیں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں. بار 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 آپ یہ کہتے رہے. صحابی کہتے ہیں فاکثر حتى ظننت انه سيورثه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے, اتنی تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہیں پڑوسی کو مسلمانوں کا وارث تو نہیں بنا دیں گے, کہ تو مر جائے تو تیری جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے, اتنا تو نہیں بنا دیں گے کہ اتنا حق تیرے اوپر ہے. تو کہتے کہ اتنا آپ کہتے رہے کہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ پڑوسی کو مسلمانوں کی جائیداد میں وارث نہیں بنا دیں. اس کو الخرائطی نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا اور سہل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے. آپ فرماتے ہیں ما زال یوصینی جبریل بالجار, ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ, جبریل مجھے بار بار پڑوسی سے اچھے سلوک کرنے کی تاکید کرتے رہے, وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو جائیداد میں بھی شریک کر دیں گے. یعنی اتنا تاکید کہ گویا کہ وہ آدمی وارث ہو ہمارا, وہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات رشتہ دار کام نہیں آتے ہیں, پڑوسی کام آتا ہے. بھئی آپ کے گھر میں ہارٹ اٹیک کسی کو آیا, آپ رشتہ دار کو فون کریں گے پانچ کلومیٹر سے دور سے وہ آئے, کون کام آتا اس وقت میں؟ پڑوسی آتا ہے. آپ کا بچہ گر گیا, آپ کے بچے کے سر میں چوٹ آئی, اب بھاگنا ہے فوراً دواخانے لے کر, کون آتا اس وقت میں؟ آپ کے رشتہ دار آتے ہیں. کون آتا ہے؟ آپ کا پڑوسی اس وقت میں ہوتا ہے. دکھ درد میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ ویسے سلوک کرے گویا کہ اس کے رشتہ دار ہیں. اور محبت بنانے سے بنتی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں وہاں سے ہونا چاہیے, کبھی نہیں ہوتا ایسا, کیونکہ وہ بھی وہی سوچ رہا ہے. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے اچھا سلوک کرنا چاہیے میرے ساتھ تو پھر میں تھوڑی برا ہوں, اگر وہ میرے سے اچھا رہے تو میں بھی اچھا رہوں گا. اچھا اس کے یہاں کیا ہے, آپ اس کا کنیکشن پہ سوچیں گے, سنیں گے تو وہ بھی وہی سوچ رہا ہے. وہ کیا بول رہا ہے؟ اگر یہ مجھ سے اچھا رہے تو میں کیوں برا رہوں گا. تو اب دونوں بھی ایسا سوچیں گے تو پھر ہوگا کیسا؟ ہر ایک کو کیا سوچنا چاہیے, وہ اچھا رہے نہ رہے میں اچھا سلوک کروں گا تاکہ وہ میرے ساتھ اچھا ہو جائے. اگر دونوں ایسا سوچے تو معاملہ کنیکشن صحیح ہو جائے گا، لیکن دونوں بھی ایسا سوچیں پہلے تو اچھا کر پھر میں اچھا کروں گا، تو دونوں بھی چاہتے ہیں کہ دوسرا شروعات کرے، کبھی بھی کنیکشن ہونے والا نہیں. تو اس کے لیے آپ شروعات کریں. اچھا یہاں پرابلم کیا آتا ہے، میں کیوں کروں، مجھ کو اس کی ضرورت تھوڑی نہ ہے، اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہوں، سب کچھ میرا اپنا ہے اور میں خوشحال ہوں، میں کیوں اس سے اچھا سلوک کروں بھائی، میں کیوں جھکوں. ہماری ڈکشنری میں اخلاق جھکاؤ کا نام بن چکا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کسی سے ہم اخلاق سے پیش آئیں گے کا مطلب یہ کہ ہم کو اس کی غرض ہے. بعض وقت آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں اس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں وہ یہ سوچے گا کہ اس کو میری کیا ہے، ضرورت ہے. یہ چھوٹی سوچ ہے. یہ سوچ کون سی ہے؟ چھوٹی ہے. آدمی کو اپنی سوچ کو اعلیٰ کرنا چاہیے، آدمی کا اخلاق اپنی طرف سے ہونا چاہیے. وہ کیا سوچے گا کیا نہیں سوچے گا آپ مت سوچیے، آپ اپنا اخلاق اچھا بنائیے، آپ احسان کیجیے اس کے ساتھ میں، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، پڑوسی کا اکرام کرنا. دیکھیے بعض اوقات احسان اور اکرام جمع نہیں ہو پاتے. مثلا آپ اس پر احسان کرتے ہو لیکن اس کو چھوٹا بتا کے، یہ بھی برا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کرو، اس کو چھوٹا بنائے بغیر. جیسے آپ کا پڑوسی پریشان ہے مثلا، آپ گئے، اب آپ کے اندر جو ہے بڑا بننے کا شوق بہت زیادہ ہے، وہ بیمار ہے اور رکشہ ڈرائیور ہے، یا مان لیجئے کوئی چھوٹی موٹی دکان میں جاب کرتا ہے، زیادہ تنخواہ اس کی نہیں ہے اور اسی پر پورا گھر ٹکا ہوا ہے. اب آپ گئے، پاؤں اس کا فریکچر ہو گیا، بستر پہ پڑا ہے اور گھر کیسا چلے گا بیچارے کا. اب آپ گئے وہاں پہ، اب آپ جانے کے بعد بات چیت کیے، سب کچھ کیے، پھل لے کے گئے آپ، اچھے ہاں سیب یہ لے کے گئے لو، اور جاتے وقت آپ جیب سے آپ نے نکالے 2-4 ہزار روپے آپ کے پاس، آپ مالدار ہیں بھائی، آپ رکھے لو خوش رہو. مجھ سے انسانوں کی غریبی دیکھی نہیں جاتی. آپ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو نوبل پرائز چاہیے کیا؟ کیا چاہیے کیا آپ؟ تو بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، کسی پر احسان کرتا ہے لیکن وہ پورے ڈسپلے کے ساتھ اور گلیمر کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس آدمی نے نہیں کہا تھینک یو یا شکریہ یا جزاکم اللہ خیرن، ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے، اس نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ نہیں بولا، نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے، آپ نے زبردستی اس کو دیا اور اس نے مجبوراً لے لیا اور کچھ بولا نہیں، تو گھر پہ آگے آپ کیا بولیں گے؟ کیسا آدمی ہے، اتنا احسان کیا میں نے، خامخواہ کسی غریب کو دیتا تو 2000 بار تھینک یو بولتا تھا، لیکن اس کو دیا میں نے ایک شکر کا کلمہ نہیں، کیا ہوا اس نے سب احسان ضائع کر دیا. تو بعض اوقات ہم احسان کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم احسان کس لیے کرتے ہیں؟ کسی کو ذلیل بنا کے ہم خود بڑے بننے کے لیے. یہ چھوٹی ذہنیت کی علامت ہے. اس لیے پڑوسی کا اکرام بھی کرنا چاہیے. آپ اگر اس پر احسان کرتے ہیں، اکرام کے ساتھ احسان کیجئے، اس کو ذلیل کر کے نہیں. اللہ کے رسول، بعض اوقات آدمی احسان کرتا ہے اور واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہے، اس کو فیس بک پہ ڈالتا ہے، آج میں نے اپنے پڑوسی کو کیا، اس کو یہ سلوک کیا، آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں. 10 آدمی اس کو پوچھیں گے ایسا ہوا گیا، اب وہ کیا آدمی کرے گا؟ وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ لے، لیکن آپ کا دل لگنے کے لیے لیا اس نے، اوپر سے ذلت اور زیادہ. یاد رکھیں یہ سب برائیاں ہیں جو بعض اوقات آدمی آئینہ نہیں دیکھنے کی وجہ سے پرکھ نہیں پاتا ہے. ہم دوسرے کی ریا کو بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں، اپنی ریا کو نہیں بھانپ پاتے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم آئینہ نہیں دیکھتے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، یعنی اس کی عزت کرے. مثلا وہ آپ کے ہاں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ آدھا کھولا، پورا نہیں کھول کے آپ نے، کیا ہے؟ یعنی آپ نہیں چاہتے, آپ میسج کیا دے رہے, آپ کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے, آپ کو میں اندر آنے نہیں دینا چاہتا, باہر کی باری آپ بتاؤ, بولے ایک تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے, تو بولو نا, آپ کیا کر رہے ہیں, تو سن رہا ہوں میں, بولو. یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑا آ کے بیٹھ کے بات کرے, کچھ مسئلہ اس کے گھر میں ہوا ہے, وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے اکرام نہیں ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ آئیے بیٹھیے, آپ چائے لا کے اس کو پانی لا کے دیے, آپ نے اکرام کیا ایسے جیسے آپ کے دوسرے مہمان ہوتے ہیں, تو اکرام اس کا ہونا چاہیے. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے پڑوسی کے جذبات کی قدر ہونا چاہیے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا نساء المسلمات, اے مسلمان خواتین, اے مسلمان عورتوں, لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشات, کوئی عورت اپنی پڑوسن کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہ کرے, چاہے وہ اس کو ہدیے میں بکری کا کھر ہی کیوں نہ دے دے. یعنی ایک پڑوسن ہے, اس نے گھر میں کچھ اچھا بنایا اور اس کو ٹھیک سے بنانے نہیں آتا, ابھی ابھی شادی ہوئی اور سیکھی نہیں تھی, پڑھائی بہت زیادہ کی ہے اور سیکھا نہیں کھانا بنانا, اب الٹا سیدھا کچھ بنا لیا, پہلی مرتبہ بنایا اور آپ کو پڑوسن نے لا کے دیا, ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ غریب یہ ہوا, اب آپ قبول نہ کریں, اس کی دل آزاری ہوگی, چاہے کتنی چھوٹی چیز ہو وہ آپ کو لا کر دے, آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, آپ پہ کوئی آبلیگیشن نہیں ہوگا, آپ کو کچھ اس کو قیامت کے دن پیمنٹ نہیں دینا پڑے گا, اس کا بل نہیں آئے گا آپ کو, آپ قبول کر لیں, اس کا دل رہ جاتا ہے. تو چاہے چھوٹا تحفہ لا کے دے, گھر میں سالن بنایا, کھانا بنایا, مٹھائی بنائی, کچھ کچھ لا کے آپ کو دیا, لیجیے آپ کے لیے, اور آپ کہیں نہیں ہم لوگ کا کھانا ہو گیا, کھانا ہو گیا, لیجیے بس چکھیے دیکھیے کیسا بنا, ذرا چیک کیجیے, بولے ابھی موڈ نہیں ہے کچھ کھانے کا, بولے میری خاطر لیجیے, بولے کسی غریب کو دے دو یا کسی جانور کو کھلا دو, یعنی وہ اس لائق ہے کہ وہ جانور کو کھلا دیا جائے, یا نہیں ہم لوگ نہیں لیتے, پھینکنے میں جائے گا, یعنی پھینکنے میں جائے گا, آپ لیجئے نا, آپ مت کھائیے بھائی, آپ کو نہیں چلتا, آپ بہت ہائی لیول کے ہو, ایک دم ٹھیک ہے, فائیو سٹار ہو آپ, لیکن آپ قبول تو کر لو, اس سے اس کا دل رہ جائے گا. انسان کو اپنی عزت کا اور اپنے سٹیٹس کا خیال بعض اوقات دوسروں کی بے عزتی پر آمادہ کرتا ہے, یہ وہ آدمی ہے جو عزت کے لائق نہیں ہے, جو آدمی دوسروں کو عزت نہیں دے سکتا ہے وہ عزت کے لائق نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. اس کو امام البخاری اور یہ جو بات حدیث میں آئی ہے کہ ہدیہ قبول کرنا چاہیے, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے ہدیہ دینا یہ بھی محبت کو بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك, امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, آپ نے فرمایا اے ابو ذر جب تو اپنے گھر میں سالن پکائے, جب تیرے گھر میں سالن بنے تو تھوڑا سا پانی بڑھا دے, تھوڑا سا پانی اس میں بڑھا دے, شوربہ زیادہ ہو جائے گا, اور وتعاهد جيرانك, اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھ, جب تو گھر میں کھانا بنائے تھوڑا سا زیادہ بنا لے, سالن میں تھوڑا سا پانی ڈال دے گا بڑھے گا, اور اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوسی کو بھی دے. تو خاص طور سے پڑوسی اگر غریب ہیں تو ایسے وقت میں آپ کے گھر میں کچھ اچھا بنا ٹھیک ہے, آپ نے کھایا بچا لیا اگلے دن پھینکنے میں چلا گیا, یا کسی فقیر کو آنے مانگنے والے کو آپ نے دیا, اس سے تو اچھا یہ تھا کہ آپ گرم گرم بھاپ نکل رہی ہے اس میں سے تھوڑا سا نکال کے آپ نے اپنے پڑوسی کو پہنچا دیا, لیجیے کیا بات ہے بھائی, ایسی بنائے گھر میں, سوچا آپ کو بھی بھیج دوں, تھوڑا ٹیسٹ بتائیے کیسا ہے, آپ تو کھا چکے ہوں گے لیکن پھر بھی ذرا میری خاطر, تو تھوڑا اس کا عزت رکھ کے اور اس کا اکرام کرتے ہوئے آپ اس کو پہنچائیں. آپ نے بچے کو بھیجنے کے بجائے خود جا کے دیا اور اکرام بڑھ گیا اس کا, یا بچے کو بھیج دیا کوئی بات نہیں. تو اس طرح سے بعض اوقات اس طرح کا سلوک آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے, آپس میں محبت کو بڑھاتا ہے. بعض اوقات جو بستیوں میں گھر ہوتے ہیں, کوئی خاتون آ گئی ذرا سا نمک ملے گا آپ کے پاس. اب اس کو پیسہ بہت ہے اس کے پاس, ٹائم نہیں, شوہر گیا ہوا ہے, فون کر کے ای میل سے بھیج تو نہیں سکتا ہو, نمک اس کو چاہیے, اس کے پاس نہیں ہے, پڑوس میں آ کے مانگے. اب آپ منہ ٹیڑھا کریں اور کہیں ایک نمک نہیں لا سکتے آپ لوگ, نمک نہیں لا سکتے, اب بےچارے وہ شرمندہ ہو جائیں گے. آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بعض اوقات بہت زیادہ پوزیسو ہوتی ہے خواتین, اور ایسا نہیں کرنے کا مزاج ہوتا ہے, اچھی مسلمان کا شعار نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اشتریت لحما او طبخت قدرا فاكثر مرقته, تو اگر گوشت لائیں اور اس سے سالن بنوائیں گھر میں تو اس کا تھوڑا سا شوربہ بڑھا دے, واغرف لجارک منه, اور کچھ اس میں سے نکال کے اپنے پڑوسی کو بھی بھیج دے. تو یہ ترمذی کی روایت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ بنائیں اچھا تو پڑوسی کو بھی بھیجنا یہ اخلاق کا تقاضا ہے. نمبر سات, قریب کے پڑوسی کا زیادہ حق ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلى ایہما اہدی, میرے دو پڑوسی ہیں تو ان میں سے میں ہدیہ بھیجوں تو کس کو بھیجوں؟ دونوں کو تو نہیں بھیج سکتی, دو میں سے ایک کو بھیج سکتی ہوں تو کس کو بھیجوں؟ قال الى اقربهما من کبابا, آپ نے کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ نزدیک ہے, تو وہ کیا ہے؟ تمہارا نزدیک کا پڑوسی ہے. تو کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے اس کو بھیجو. تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب کے پڑوسی کا زیادہ حق ہے. کیا غیر مسلم پڑوسی سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ بلا شبہ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے وہ حقدار ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ہو. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر ابن عاص, یہ صحابی ہیں, دوسرے ہیں, عبداللہ ابن عمر الگ ہیں, عبداللہ ابن عمر الگ ہیں. انہ ذبح شاۃ, انہوں نے بکری ذبح کی, عبداللہ ابن عمر نے. فقال اہدیتم لجاری الیہودی, اپنے غلام سے, اپنے ماتحتوں سے پوچھا کہ ہمارا جو یہودی غلام, ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کو تم نے کچھ بھیجا کہ نہیں بھیجا, گوشت میں سے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ, کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جبریل مجھے بار بار پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں مجھے میری جائیداد میں اس کو وارث بنا دیں گے. اس کو امام احمد اور بخاری نے الادب میں, اور اسی طرح سے امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں صحابی ہیں اور جانور بکری ذبح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ ہمارے پڑوسی کو دو. پڑوسی کون ہے؟ یہودی. یہودیوں نے کتنا ستایا تھا مسلمانوں کو؟ بہت ستایا, لیکن کسی یعنی قوم کی وجہ سے اس کے فرد کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا موقع ہم کو نہیں ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک قوم ہے آپ کی دشمن ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس قوم کا کوئی انڈیویجول ہے آپ اس کے ساتھ بھی برائی کریں, ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ ہر قوم میں اچھے اور برے دونوں لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کا پڑوسی یہودی ہونے کے باوجود کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو آپ سوچیں کہ مسلمان کے ساتھ کتنا سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہم کو عطا فرمائے اور دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہم کو کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو گیا ہے, نماز کا وہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اسلامی اخلاق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر لي ولكم.